سیدی و سندی محبی و محبوبی ارشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، معراج عشق۔ حضرت والا نے فرمایا اس میں لکھا ہے کہ یہ نظم ستاری منزل علی گڑھ میں لکھی تھی، جب حضرت والا کی عمر تقریباً 17-18 برس کی تھی اور حضرت اقدس پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ وہاں مہمان تھے۔
رہو روز شب گرچہ باغِ ارم میں، رہو روز شب گرچہ باغِ ارم میں، وہ دونوں جہاں کے عموم میں کرم میں، کرو عیش کو ہر طرح کی نعم میں، عطا قدم میں، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مقصد نہیں ہے۔
سم زہر کو کہتے ہیں، سم کے معنی زہر ہے۔ حضرت فرمائے کہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں بھی موجود ہوں اور ہر قسم کے اسباب راحت موجود ہوں، سلطنتیں بھی موجود ہوں، حکمرانی بھی ہو، ہر طرح کا عیش اور آرام ہو، لیکن اے اللہ اگر آپ کا درد محبت دل میں نہ ہو، آپ کے راستے کا غم نہ اٹھاؤں، تو یہ ساری راحت میرے لیے زہر ہے۔
رہو روز شب گرچہ باغِ ارم میں، وہ دونوں جہاں میں کرم میں، کروں عیش کو ہر طرح کی نعم میں، عطا تقدیم ہو ہر قدم میں، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے۔ بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے، بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے۔ جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے فضا ہے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے فضا ہے گلستان نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے فضا ہے گلستان نہیں ہے۔ تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میں ناری، تمہیں سے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میں ناری، محبت کی دل پر لگے ضربکاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، محبت کی دل پر لگے ضربکاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری جان کا کوئی
سہارا نہیں ہے میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے مجھ پہ کوئی ہمارا نہیں ہے میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے مجھ پہ کوئی ہمارا یہ سنیں تیرا اس بشر کا بنائے ذبیحہ جو اپنے پتر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، چل بھی دیے، چا بھی دیا اور چھری بھی پھیر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی جگہ ایک مینڈا جنت سے بھیج دیا، اس کو ذبح ہو. یہ عشق میں تیرا کس بشر کا بت بنائے ذبیحہ جو اپنے پتر کا، پدر سے اعجاز قلب و جگر کا، سر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، ادھر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، ادھر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. وہاں دیکھی کہ انہوں نے اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا امتحان تھا. اور ادھر بیٹا بھی اللہ کا کیا عاشق تھا، کیسا فرما بردار تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابا میرا منہ جو ہے زمین کی طرف کر دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل پسیج جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے آپ رہ جائیں. اور یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے جو اللہ کے احکامات جو صرف نفس پر جبر کرنے کے ہیں وہ بھی ہم سے پورے نہیں ہوتے. نگاہ کی حفاظت، شرعی پردہ، زبان کی حفاظت، یہ سب ہمارے اپنے فائدے ہی کے لیے اور ہماری اپنی ترقی کے لیے اور اللہ کے قرب خاص کو حاصل کرنے کے لیے ہے، ہمارے فائدے ہی فائدے. اس کے باوجود ہم یہ ان اعمال پہ عمل کرنے سے کتراتے اور شرماتے ہیں. اور جس طرح باپ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ اپنے بیٹے کو کون ذبح کر سکتا ہے، کون عقل مند آدمی ایسا کام کر سکتا ہے، اور کون ایسا پتھر دل آدمی ہوگا، پتھر دل سے پتھر دل آدمی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے حکم پر انہوں نے یہ گوارا کیا باپ بیٹے نے. آج ہمارے اولاد کوئی ناجائز چیز کی فرمائش کرتی ہے تو ہم اس کے دل رکھنے کی خاطر اس کو پورا کر دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. اور جب تک دودھ وہ ناجائز چیز کا استعمال اولاد کرے گی، چاہے اگر اولاد نابالغ ہو تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اولاد کو اس کا گناہ بھی تو نہیں ہوگا، لیکن جو دلائے گا اس کو، مثلا کوئی اپنے گھر میں ٹی وی لے آیا یا کوئی اپنے گھر میں کسی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل یہ اسمارٹ فون دے دیتے ہیں، وہ رونا دھونا کرتے ہیں ذرا سا، ماں باپ کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ یہ خرافات بچوں کو دلا دیتے ہیں، یا اور کوئی گناہ کا آلہ دلا دیا، کوئی کھلونا ایسا دلا دیا جس میں گانا بازا ہے، تو وہ اب بچہ ہے، بچہ دیکھ کے مچل رہا ہے کہ ابا یہ ہمیں دلا دیجیے، اور رو رہا ہے، نخرے دکھا رہا ہے، باپ کا دل پسیج گیا کہ اچھا چلو بچہ ہے لے کے دے دو. بچے کو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک وہ چیز وہ گناہ کا آلہ استعمال کرے گا، ماں باپ کو اس کا دلانے والے کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا. اور اس کی غلط تربیت کا سوال بھی قیامت کے دن اسی سے ہوگا کہ آپ نے اس کو دلایا بڑے ہو کر اس کو چونکہ عادت پڑ گئی گناہ کی آ جائے گی اس لیے اس کا جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا توبہ نہیں کرے گا اس کا گناہ بھی ماں باپ کو اب یہ ایک صاحب نے ہمیں کو بھیجا ہے اقبال کی ایک کٹنگ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہاں امریکہ میں یا برطانیہ میں غالباً کوئی کلینک کی ڈائریکٹر ہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہے ماہر نفسیات ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ وہیں کا اخبار ہے یہاں کا نہیں اس نے خود لکھا ہے کہ میرے پاس 13 سے 15-16 سال تک کے ایسے نوجوان آتے ہیں جو نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ اسمارٹ فون ہے کیونکہ اسمارٹ فون سے نیٹ کے ذریعے وہ ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہیں جس کو علاج کرنے سے میں قاصر ہوں ایک چیز یہ کہ ان کے اندر جنسی یعنی خیالات اور اس کے شہوات کی بھرمار ہو گئی اور دوسری چیز یہ کہ مزاج ان کا آزادہ نہ ہو گیا آزادی چاہیے بس نہ ماں کوئی چیز ہے نہ باپ کوئی چیز ہے نہ بڑا کوئی چیز ہے نہ چھوٹا کوئی چیز ہے بس ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی اور اس کو اس کا علاج کرنے سے قاصر یہ نقصان آپ اس نے خود یعنی باہر والے اس کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے بھائی دیکھو دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آدمی آیا ہے اب بچہ اگر ضد کر رہا ہے یا بیوی اگر ضد کر رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھا دے کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اچھی چیز نہیں ہے اور اس کو نکالنا ہے تو اس کا مشورہ اپنے کسی بڑے سے کریں گے ہم اس کو کیسے نکالیں کہ فساد سے بھی بچ جائیں نرمی سے سمجھائیں اور کام بھی بن جائے جس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یہ طریقے سے کہیں عملی تبلیغ ہے کہیں مشورہ ہے یہ سب اس طریقے سے ہوتا ہے تو مشورہ کر کے اس کو نکال دینا چاہیے اور جو بھی گناہ کے آلات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کے قریب بھی نہ جانا اسباب گناہ کے قریب بھی نہ جانا چاہیے یہ ہے عشق میں انتہا بشر کا بنائے ذبیحہ جو اپنے پتر کا پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا پدر سے ہے اعجاز تقدیم سر کا تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے تیرے عشق کے غم کا اتنا اثر ہے کہ جعفر بتقدیر سے معتبر ہے تیرے عشق کے غم کا اتنا اثر ہے کہ جعفر بتقدیر سے معتبر ہے بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے بشوق شہادت کوئی دار پر ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دعالم گوارا نہیں ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دعالم گوارا ملائک شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محل حیرت ملائک شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محل حیرت کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت بلے شان باشے جنون محبت اتنا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خواب کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، بالکل یہ نوان ویسا ہی ہوتا ہے جیسا دکھلایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تصدیق فرمائی، قد صدقت الرؤیا، اور ان کو ابراہیم خلیل کا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے.
ملائک ذخرے شیطان ملت محبت کی مت ہے میرے حیرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، بڑے شاد بات ہے جنوں میں محبت کی سب.
حضرت فرمارے کی سب محبت کا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہر انسان کے دل میں ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن یہاں آ کر وہ ماحول اور معاشرے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہی محبت کی چوٹ اہل اللہ کی مجالس میں پھر ابھاری جاتی ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، کہ ایک چوٹ پرانی ابھر آئی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جب خوش موسم چلتا ہے چنگا، تو اس پر جو پرانی چوٹ ہے اس کا درد ابھرنے لگتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ 20 سال پہلے 10 سال پہلے ہم درخت سے گرے تھے، لیکن چوٹ لگی تھی، تو یہ اس کا درد پھر دوبارہ اس ہوا سے ابھرنے لگتا ہے. تو یہ اہل اللہ کی جو مجالس ہیں اللہ کے لیے اکٹھے ہونا، یہی ہوائیں ہیں نسیم کرم کے جھونکے، یہاں یہ مکان ہے، یعنی تمام اولیاء اللہ کی صحبتیں وہ مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نسیم کرم کے جھونکے آتے رہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے. اور اس حکم ہے فتعال رسولہا، ان کو جھونکو تلاش کرو، کیونکہ یہ ان میں وہ خاصیت ہے کہ اگر یہ نسیم کرم کے جھونکے ہم کو مل گئے تو پھر کوئی شخص مردود رہ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے پھر سعید ہو جائے گا، اللہ کا مقبول ہو جائے گا. یہ صحبتیں ایسی مبارک صحبتیں ہیں جو اللہ کی محبت میں منعقد ہوتی ہیں، اور اللہ کی محبت ہی وہ چیز ہے جس سے ایسا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سارے عالم کو خاتے میں نہیں لاتا، اور اس کے اندر ایسی ہمت اور حوصلہ اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اور جب ان کا ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہما تن ہستی ہے خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر گنے منہ سے اس نے مجھے پکارا، ہر گنے منہ سے اس نے پکارا مجھ کو. اس کا بال بال اللہ کی طرف گویا کھینچا چلا جاتا ہے.
ملائک ذی خون شہیدان ملت محبت کی حیرت، محبت کی ہمت ہے میرے حیرت، کہا تھا کہ مقصد بشر کی ہے فطرت، ولی شاد بات ہے جنوں محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں.
آپ تکلیف میں بیٹھ گئے، کرسی بیٹا وہاں سے کرسی لے کے آؤ، آپ چلا کے لانے چلا دیا، کرسی بیٹا کے لے کے آؤ.
تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، بہت سے تلاشی ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے تلاشی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا سنے کر، بہت سے تلاشی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا سنے کر،
مدام کو آیا دوست سنگ در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر مدام کو آیا دوست سنگ در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو ایک دفعہ محل میں اپنی عبادت کر رہے تھے وہاں دیکھا کہ رات کے وقت کچھ لوگ آئے عجیب سے بالا خانے پہ تو پوچھا ان سے کہ تم لوگ یہاں کیسے آ گئے اتنے پہرے داروں کی موجودگی میں کوئی غیر رجال غیبی تھے یا فرشتے تھے اللہ کو جسے اپنا بنانا ہوتا ہے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے بندوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا حیرت سے کہا کہ یہ بالا خانے میں اور شاہی محل نے تمہارے اونٹوں کو کیا کہا یہاں کیوں ڈھونڈنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اونٹ شاہی محل کے بالا خانے میں نہیں آ سکتا اسی طرح محلوں میں رہتے ہوئے اور بادشاہت کے جھگڑوں میں رہتے ہوئے اللہ کو کہاں ڈھونڈتے ہو بس ان کے دل پہ ایک چوٹ لگ گئی راتوں رات لباس فقیری پہنا شاہی لباس اتارا جس میں شاہی آج گزری پوش ہے اور فخر شاہی فخر میں روپوش ہے چاہے شاہی فخر میں روپوش ہے کہ بالکل اللہ کی محبت کی ایسی چوٹ لگی کہ سلطنت کو بھی خیر بات کہہ دیا یہ اللہ کے نام کا مزہ اللہ کی محبت کا مزہ اللہ کی دوستی کا مزہ ایسا ہے کہ سارے عالم کی مزے اور سارے عالم کی نعمتیں سارے عالم کی دولتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں جو سلطان عزت علم پر کشت جہاں سر کچے بے عدم پر کشت بس نکل پڑے ہوئے اور سلطنت کو خیر بات کہا اور یہ ایک بات حضرت نے سنائی تھی کہ وہ دریا کنارے عبادت کر رہے تھے تو ان کا ایک وزیر سلطنت کا آ نکلا اور اس نے دیکھ کر سوچا کہ بادشاہ تو بڑا بیوقوف نکلا اس دیتی دولت کو خیر آباد کہہ دیا حکمرانی کو سلطنت کو اتنے عیش و آرام کو خیر آباد کہہ دیا اور یہاں فقیروں کی طرح تیار و مددگار پڑا ہے تو ان کو کش ہو گیا انہوں نے اپنی سوئی جس سے گزری اس وقت سی رہے تھے اپنی اس کو دریا میں پھینک دیا مولانا رومی نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے مثنوی مولانا روم میں اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد اول کو جزائے جزیل عطا فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو قیامت تک سعادن و سعادن و تساعدن و تزاعدن متبارکن درجات کے قرب بے انتہا عطا فرمایا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمایا حضرت والا مثنوی کے بڑے عاشق تھے اور اللہ کے حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ تین کتابیں البیلی ایک قرآن مجید کہ اس کا کوئی مثل نہیں سب سے اول تو ہے دوسری بخاری شریف اس کا بھی کوئی مثل نہیں حدیث پاک سب سے اثر کتاب عبادت کلام اللہ اور تیسری کتاب مثنوی شریف حضرت تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مثنوی شریف جو پڑھے گا اللہ کی محبت کی آگ اس کے دل کو لگ جائے گی ہمارے حضرت کا بھی یہی حال تھا کہ اللہ کی محبت کے سوا کوئی مضمون حضرت نے خالی ہی بیان فرمایا ہے اسی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب سوئی دریا میں پھینک دی تو پھر حکم دیا مچھلیوں کو کہ مچھلیوں میری سوئی لا کے دو تو ایک لاکھ مچھلیاں مولانا رومی لکھتے ہیں ست ہزارہ ماہیے اللہ ہی سو زن زر بر لبے ہر ماہی یہ ہر مچھلی جو ہے ایک لاکھ مچھلی میں سے ہر مچھلی سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی تو ان کو فرمایا کہ میری لوہے والی سوئی لا کر دو پھر ایک مچھلی لوہے والی سوئی لے کر آئی یہ منظر سارا وزیر دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کر جو ہے ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ پہلے آپ کے پاس حکومت صرف خشکی کی تھی، اب آپ کے پاس دونوں حکومتیں ہیں، خشکی بحر پر کی حکومت آپ کو حاصل ہو گئی۔ یہ ساری باتیں آج کے دور میں افسانوی لگتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت کا مزہ آ گیا، اگرچہ اس کو سونا حاصل نہ ہوگا۔ جیسے ایک بڑی میاں جا رہے تھے اور کسی جوان نے شرارت سے ان سے کہا کہ کچھ لوگ آپ کو شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا کتنی دولت ہے جو لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بخانہ زر نہیں دار ہوں فقیر ہوں ولی دار ہوں خدا زر امیر ہوں، میرے پاس تو کوئی سونا چاندی نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، لیکن میں اس کا پیدا کرنے والا اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شہ نہیں میری۔ دل گلستان تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ اللہ کو پا جاتا ہے پھر اس کو نان و نفقے کی، دولت کی، حکومت کی کوئی غرض کوئی حوث نہیں رہتی۔ وہ خالق ہے، وہ سمجھ لو کہ رزاق کو پا جاتا ہے، اس لیے وہ رزق سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ بہت سے تلاشی ہوئے گھر سے بے گھر، دنوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزام کو آیا جو تو سنگ در سر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کہوں پر تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کہوں پر تمہارا نہیں ہے۔ کبھی تو رہا ہوں، اللہ کے عاشقوں کی شان اور ان کی کیفیات بیان ہو رہی ہے۔ کبھی تو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں، کبھی تو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں، کبھی ایک بلش سی محل پا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، کبھی ایک بلش سی محل پا رہا ہوں، کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، کسی کا وہ پر تمہارا نہیں ہے۔ تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے، کسی کام ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہ ہرگز میرا سر ہو غیر کا سر، نہ ہرگز میرا سر ہو غیر کا سر، یہی ہے شب و روز پر یاد اختر، یہی ہے شب و روز پر یاد اختر. ایک بزرگ کے پاس کوئی اس وقت کا حکمران حاضر ہوا اپنے وزیر کے ساتھ، تو بزرگ نے دیکھا کہ حاکم کے اندر بہت اکڑ اور فخر اور ناز کی کیفیت ہے، تکبر ہے، اور دیکھ کر انہوں نے اپنے سمٹے ہوئے پیر پھیلا دی. تو وزیر کو بات بہت ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ تم کو ادب نہیں، آپ کو ادب نہیں ہے، اتباع حاکم حکمران آپ کے پاس آیا ہے اور آپ جیسے ٹانگیں پھیلا دی، یہ ٹانگیں پھیلانا کب سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے اپنا ہاتھ غیروں سے سمیٹنا سیکھا ہے. یعنی یہ ایک اللہ سے ہمارا تعلق ہے، جو حاجت ہوتی ہے انہی سے مانگتے ہیں، انہی پہ نظر رکھتے ہیں، کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھتے، کسی کی طاقت پہ نظر نہیں رکھتے. جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہ ہرگز میرا سر اور خیر کا سر، یہی ہے شب و روز پر یاد اختر، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا، ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا. اصلاح خواتین، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے اس مجموعے میں. یہ خصوصاً خواتین کے لیے ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے بھی ہے. اس میں سے عقائد کا بیان بھی پڑھ چکے اور نماز کا بیان بھی پڑھ چکے، روزے کا بیان بھی پڑھ چکے، اور اب زکوٰۃ کا بیان ہے. زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ کی اہمیت. فرمایا کہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح اسلام کا ایک رکن، بڑی شان والا لازمی حکم ہے. بہت سی آیتوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم اور اس کے دینے کا ثواب اور زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب مذکور ہے. حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک پل ہے یا بلند عمارت ہے، کہ اگر زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر نہیں چل سکتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص تم نے اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے. زکوٰۃ کے متعلق عورتوں کو تحقیق ہدایت. نمبر ایک جس عورت کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکات نہ نکالتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑی گناہگار ہے، قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کیا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائے؟ اس کی زکات ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکات نہ دیتا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹ داغی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کر لی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکات نہ ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک بڑے زہریلے گنجے سانپ کی شکل کا بنا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، وہ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ خدا کی پناہ، بھلا اتنے عذاب کی کون سہار کر سکتا ہے؟ تھوڑے سے لالچ کے بدلے یہ مصیبت بھگتنا بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ خدا ہی کی دی ہوئی دولت کو خدا کی راہ میں نہ دینا کتنی بیجا بات ہے۔ زکات کے متعلق کوتاہیاں، زکات میں عورتیں بہت سستی کرتی ہیں کہ اپنے زیور اور لچکوں کی زکات نہیں دیتی۔ یاد رکھو جتنا زیور عورت کو جہیز میں ملتا ہے وہ اس کی ملک ہے، اس کی زکات دینا اس پر واجب ہے، اور جو زیور شوہر کے گھر سے ملتا ہے اگر وہ اس نے اس کی ملک کر دیا تو اس کی زکات بھی اسی پر واجب ہے، اور اگر ملک نہیں کیا یعنی مالک نہیں بنایا، محض پہننے کے واسطے دیا ہے تو اس کی زکات مردوں کے ذمے واجب ہے۔ ہر سال اپنے زیور کا حساب کر کے جتنی زکات اپنے ذمے ہو فوراً ادا کر دینا چاہیے، اس میں سستی کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت سے غریبوں کو مال نہیں دیا حالانکہ تم ان سے کچھ قابل نہیں ہو، اکثر غربا کمالات میں بھی تم سے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہیں دیندار بھی ہیں، پھر بھی جو ان کو خدا نے مال نہیں دیا اور تم کو دیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا نے امیروں کو اسی واسطے مال دیا ہے کہ وہ غریبوں کو دیا کریں، کیونکہ ہر شخص اتنے ہی مال کا حقدار ہے جتنے کی اس کو ضرورت ہے، پھر جس کو خدا نے حاجت سے زیادہ مال دیا ہے وہ جمع کرنے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو دینے کے واسطے ہے جس کو بقدر حاجت بھی نہیں ملا۔ اور اس میں خدا کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ وہ غریبوں کو امیروں کے ہاتھ سے دلوانا چاہتے ہیں۔ اس قاعدے کا تو یہ مقتضا تھا کہ امیروں کو یہ حکم دیا جاتا کہ جتنا مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہو سب غریبوں کو دے دیا کریں، کیونکہ عقلاً وہ انہی کا حق ہے، لیکن یہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے سارا مال دینے کا حکم نہیں کیا، بس صرف 40واں حصہ واجب کیا۔ پھر اس میں بھی کوتاہی کرنا بڑا ظلم ہے۔ مسلمانوں کی زیادہ تر ظاہری اور باطنی پریشانی کا سبب افلاس یعنی تندرستی ہے، اور زکات اس کا کافی علاج ہے۔ اگر مالدار فضول خرچی نہ کرے اور ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرتے رہیں اور معذور لوگوں کی زکات دیندار ہوتی رہے تو مسلمانوں میں ایک بھی ننگا بھوکا نہ رہے۔ سب سے زیادہ زکات کے حقدار اپنے غریب رشتہ دار ہیں، خواہ بستی میں ہوں یا دوسری جگہ، ان کے بعد اپنی بستی کے دوسرے غریب، لیکن اگر دوسری بستی کے لوگ زیادہ غریب ہوں تو پھر انہی کا حق زیادہ ہے۔ اکثر عورتیں زکات نہیں دیتی کیونکہ روپیہ خرچ ہوگا۔ بعض دفعہ زیور کی زکات نہ مرد دیتا ہے نہ عورت، مرد کہتا ہے کہ زیور عورت کا ہے، عورت کہہ دیتی ہے کہ زیور مرد کا ہے، میں کیوں زکات دوں، جس کا مال ہے خود دے۔ مگر اس بہانے سے خدا کے یہاں سے چھوٹ نہیں سکتے، آخر دونوں میں کسی کا تو ہے ہی، بس اسی کے ذمے زکات ہے، اور اگر دونوں کا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کی زکات ادا کرے، اور اگر واقعی نہ اس کا ہے نہ اس کا تو پھر یہ مال خدا کا ہے، اس کو وقف کے مصارف میں کسی مسجد یا مدرسے میں لگا دینا چاہیے یا غریبوں کو بانٹ دینا چاہیے، پھر تو ضرور کوئی نہ کوئی اس پہ دعویٰ کر دے گا کہ یہ ہمارا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی کمی کا شبہ اور اس کا جواب. اکثر مالدار لوگ زکوٰۃ دینے میں اس وجہ سے کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے روپیہ کم ہو جائے گا. تو اول تو اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اس وقت اگر کسی قدر نکل جاتا ہے تو کسی موقع پر اس سے زیادہ اس میں آ جاتا ہے. حدیث شریف میں بھی یہ مضمون موجود ہے. دوسرے اگر بالفرض کم ہو ہی گیا تو کیا ہے، آخر اپنی نفسانی لذتوں میں ہزاروں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں، وہ بھی کم ہوتا ہے. سرکاری ٹیکس اور محصول میں بھی تو بہت کچھ دینا پڑتا ہے، اور اگر نہ دو تو باغی اور مجرم قرار دیے جاؤ، آخر اس میں بھی تو گھٹتا ہے، پھر اس کو بھی خدائی ٹیکس سمجھ لو. تیسرے یہ کہ دنیا میں اگرچہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہاں یعنی آخرت میں جمع ہوتا ہے. آپ ڈاک خانے میں بینک میں روپیہ جمع کرتے ہو، تمہارے قبضے سے تو نکل ہی جاتا ہے، مگر اطمینان ہوتا ہے کہ معتبر جگہ جمع نفع ہوتا، معتبر جگہ جمع ہے، نفع بڑھتا رہتا ہے. اسی طرح ایمان والے کو خداوند جل شانہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے سمجھنا چاہیے کہ وہاں جمع ہو رہا ہے، اور قیامت کے روز اصل مال نفع کے ساتھ ایسے موقع پر ملے گا جس وقت سب ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ مال کی حفاظت کے واسطے چوکیدار نوکر رکھتے ہو، اس کی تنخواہ دینی پڑتی ہے، باوجود یہ کہ تعداد گھٹ جاتی ہے، مگر اس ڈر سے کہ تھوڑی بچت کے واسطے کہیں سارا روپیہ نہ چوری ہو جائے، اس لیے رقم خرچ کرنا گوارا ہو جاتا ہے. اسی طرح زکات ادا کرنے کو مال کا محافظ سمجھو. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زکات نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں مخلوط ہوتی زکوٰۃ کسی مال میں، مگر وہ اس مال کو ہلاک کر دیتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تجھ پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور تو نے اس کو نہ نکالا ہو، سو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دیتا ہے. سو اپنے مال ہی کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ ادا کرو. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو بالکل ہی زکوٰۃ نکالنے میں بالکل پیچھے اور سست ہیں، تو اب مجبوری ہے، ورنہ حضرت حقیقت تو زکوٰۃ کی یہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بزرگوں نے فرمایا کہ سراسر دین سراسر محبت ہی محبت ہے، کہ اگر محبت ہوگی تو محبوب کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کا جو مزہ ہوگا محبت کے ساتھ، اور اسی طرح روزہ ہے تو محبوب کے لیے اپنے پیٹ کو خالی رکھنا، بھوکا رہنا، حلال نعمتوں سے بھی اس کو روکنا، یہ محبوب کے لیے بھوکا رکھنا بھوکا رہنا بھی عشق کی علامت ہے. اسی طرح حج ہو گیا تو اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگانا، اور زکوٰۃ ہے تو اپنے محبوب پر مال خرچ کرنا، اور حتیٰ کہ اس قدر محبوب عزیز ہو کہ اس پہ جان دینا بھی جو ہے اسے سستا معلوم ہو. دین سراسر محبت ہی محبت ہے، لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں تاکہ ان کے کان کھڑے ہو جائیں، کچھ ان کو تنبیہ ہو جائے کہ اگر ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، کسی طرح زکوٰۃ فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو فرما رہے ہیں کہ سب اپنے مال ہی کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ ادا کر دو. پھر یہ کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو ضرورت مندوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ نہ کرنا پڑتا ہو. کاش اگر حساب کر کے خرچ کرے تو زکوٰۃ سہولت سے ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ سے متعلق اس میں اور بھی بہت سی کوتاہیاں ہم لوگ کرتے ہیں کہ پورا پورا حساب نہیں لگاتے، اندازے سے دے دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پورا پورا حساب لگانا چاہیے. دوسرے یہ بھی ہے کہ سال پورا ہونے پر جو زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو صاحب نصاب سارے سال صاحب نصاب رہا، یعنی مالدار آدمی ہے، تو اس کے اوپر یہ قید نہیں ہے کہ اس مال پہ سال گزرا اس مال پہ نہیں گزرا، بلکہ سارا مال جو ہے میچور بالغ ہو جاتا ہے، وہ سارے مال پہ اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی، ایک دن پہلے بھی اگر 10 لاکھ روپیہ آ گیا تو جس دن زکوٰۃ دیتے ہیں اس دن حساب لگایا تو 10 لاکھ بھی اس میں شامل ہوگا, وہ بھی نصاب میں شامل ہوگا, اس پر بھی زکات ہوگی. جو اس یہ سال پورا ہونے کی شرط اس شخص کے لیے ہے جو زیادہ تر غیر صاحب نصاب رہا, مستحق خود مستحق زکات رہا یا صاحب نصاب نہیں تھا, پھر اچانک کہیں سے مال آ گیا, اب اس پہ جو ہے صاحب نصاب ہو گیا تو اب سال گزرنے کا اعتبار ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, حضرت نے ہمیں سکھایا تھا کہ اسلامی تاریخ کے حساب سے ہر چیز کا حساب رکھنا چاہیے, بالغ ہونے کا بھی, زکات کا بھی, اور دوسرے مالی اور بدنی تمام کاموں کا اسلامی مہینے کے حساب سے, اسلامی تاریخ کے حساب سے, کیونکہ انگریزی سال کے کاؤنٹنگ اور ہے, اور اگر یہ اسلامی حساب سے نہیں دے گا تو اس کے اوپر بہت سی زکات واجب الادا رہ جائے گی. ان بات مسائل کو کتاب سے یا کسی عالم سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بكل ذنب وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم لا تغذني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأغننا وارض عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأغننا وارض عنا. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. جو اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں تو اور اس کے بعد ان لوگوں کی محبت جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت بھی مانگتے ہیں, تو سب سے زیادہ محبت سرکار دو عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم کو حاصل ہو, اور تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اور اولیاء کرام اور ہمارے مشائخ کی محبت ہم نیت کریں کہ اللہ جیسی ان کی محبت ہمیں چاہیے, اللہ اپنے کرم سے ان کی محبت ہمیں عطا فرما دے. اسی طرح جو اعمال ان اعمال کی ہم سوال کر رہے ہیں کہ اللہ جو اعمال آپ کو محبوب ہیں ان کی توفیق دے دے. محبت عملی یقربنی الی حبک, ان اعمال کی توفیق دے دے جو آپ کے قریب کر دیں, اس میں اپنے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اقابر کے قریب کی نیت کریں کہ اللہ ہمیں اپنے اقابر کے مسلک پر 100% قائم فرما دیجیے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمع عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو روزی کی تنگی میں پریشان ہے اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تمام مقاصد ہیں حسنہ میں, اے اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے دوستوں اور ان کے گھر والوں کو, اے اللہ تمام مسلمانوں عالم کو بامراد فرما دیجیے. اے اللہ سب سے بڑی حاجت آپ کے دربار میں ہم یہ پیش کرتے ہیں, کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلب گا پھر میرے امیری کی طلب, میں فقیری کی طلب، مجھ کو دردِ دل، مجھ کو دردِ دل چاہیے، پر خدا کے واسطے اے اللہ ہم سب کو دردِ دل عطا فرما، اے اللہ جلد جلد نصیب فرما دیجیے، ہم سب آپ کے ہو جائیں، اے اللہ غیر کے نہ رہے، نفس و شیطان کے نہ رہے، نفس و شیطان سے ہم کو چھڑا کر اپنی ذات عالی سے ہم کو چپکا لیجیے، اے اللہ اپنا کرم خاص اور فضل خاص فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے فضل خاص سے ہی آپ کے فضل خاص کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت خاصہ سے آپ کی رحمت خاصہ کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے کرم خاص سے آپ کے کرم خاص کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ کی مشیت خاصہ سے آپ کی مشیت خاصہ کا سوال کرتے ہیں، آپ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اے اللہ تمام مسلمانوں عالم کو اپنا جلد نصیب فرما دیجیے، ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو، ہمارے مرشد دعوت برکاتوں کو، اے اللہ خوب صحت کامل عادل مستقر عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی جو مشن ہے جامع حکیم الامت اور علوم و معارف حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے جو کام ہو رہا ہے تسہیل کا اور اشاعت کا، اللہ پاک اس میں خوب خوب ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ اس میں سارے عالم میں اس کے نشر کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کے اسرار کے اشاعت کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم کو بھی اس میں خوب خوب شمولیت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، سعادت نصیب فرما دیجئے، اور ہمارے ان ٹوٹے پوٹے کاموں کا اللہ اپنے فضل سے بنا سوار کر قبول فرما دیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کارنامہ ہے حضرت مفتی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنی مختصر صفحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارک کو سمو دینا اور بہت ہی دم سے اس میں تحریر کیا گیا ہے، اس کو ضرور پڑھیں، اور گزارش سب سے کرتا رہتا ہوں کہ اس کو اپنا معمول بنا لیں، الحمدللہ میں بھی اس کو پڑھتا ہوں گھر میں اور بچوں کو بھی ساتھ بیٹھا کر چاہے پانچ ہی منٹ ہو تھوڑا سا روزانہ پڑھ لیا کریں، اس کی اور بھی برکات ہوں گی، لیکن کم از کم اس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار الانبیاء ہوتے ہوئے، محبوب خدا ہوتے ہوئے، دین کو کس قدر محنت سے، کس قدر مجاہدات اور تکالیف سے پھیلایا، کس قدر برداشت اور تحمل سے پھیلایا، کیسی کیسی قربانیاں صحابہ نے دیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی اور بھی برکات پڑھنے سے انشاءاللہ ہوں گے، اور اس کے آخر میں جو ہے چہل احادیث ہیں، یعنی چالیس حدیثیں ذکر کی گئیں، لکھی گئی ہیں، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ چالیس حدیث شریف جو یاد کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں اور علماء میں ہوگا، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، اور صرف اگر یاد نہ ہو سکے تو کم از کم اس کو تکرار کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اور اس میں بہت اچھی اور قوی احادیث کو، احادیث تو خیر اچھی ہوتی ہے، مراد یہ ہے کہ بہت قوی احادیث کو اس میں ذکر کیا ہے، مستند بالکل بخاری و مسلم کی احادیث ہیں، اور سب یعنی ہمارے روزمرہ معمولات سے متعلق ہیں، تو ان کے پڑھنے سے اور اس کے ترجمے سے ہمارا دین بھی سمجھ جائے گا، اس کو بھی معمول بنا لیں کہ اگر یاد نہ کر سکیں تو اس کو تکرار کے ساتھ کئی مرتبہ پڑھ کر سنا دیں، اور حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حفظ کرنے، اس کے دو طریقے ہیں فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ ان کو حفظ بھی کر لے اور دوسروں تک پہنچائے، تو دوسروں تک پہنچانے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ لکھ کر دوسروں کو پہنچائے، یعنی جو اشاعت ہے اس کی اس میں حصہ لے تو وہ دوسروں تک پہنچے گی، تو وہ بھی اسی میں شمار ہوگا. السلام علیکم.